به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به البشر
آواز نہیں آتا پھر جب نزدیک بیٹھ
جائے بات ہے کہ آخری تاریخ میں موجود ہے کہ جہاں تک انسان کی تاریخ ہے وہاں تک انسان کے ساتھ مذہب موجود رہا ہے. یہ بات ملتی ہے تاریخ میں, ایسے زمانے ایسے لوگ ملتے ہیں جہاں انسانی تہذیب انسانوں میں نہیں ملتی, ان کی زندگی جانوروں کی طرح غاروں میں اور پہاڑوں اور جنگلوں میں بسر ہوتی نظر آتی ہے, لیکن ان جنگلوں میں بھی اس درندگی میں بھی مذہب کے نام پر کوئی چیز ان میں ضرور موجود ہوتی ہے. ہاں وہ کوئی رسم ہو کیسی بات ہو, لیکن مذہب کے نام پر ہاں وہ کسی سانپ کی پوجا کر رہے ہوں, کسی درخت کو پوج رہے ہوں, کسی انسان کی بات سن رہے ہوں, مذہب ضرور ہوتا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح باقی ضروریات ہیں انسانیت کی, مذہب بھی انسانیت کی ضرورت ہے. اب رہی یہ بات کہ مذہب کے نام پر انسانیت کو کتنے فریب دیے گئے اور کہاں کہاں اسے واقعی مذہب نصیب ہوا, اس پر بھی کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیشہ حق وہی نصیب ہوا جہاں اللہ کے نبی مبعوث ہوئے, اللہ کے رسول مبعوث ہوئے. انبیاء کے علاوہ جس کسی نے بھی انسانی کمزوری سے فائدہ اٹھایا لوگوں نے اور مذہب کے نام پر مختلف ایسے طریقے ایجاد کیے جن کی بدولت چند لوگ عیش کرتے رہے اور باقی ان کی خدمت کرتے رہے, نظام ربوبیت میں جس طرح تعمیر وجود کے لیے بے شمار وسیع نظام قائم ہے اور سورج سے لے کر ایک ادنا سی ٹپکنے والی بوند تک, ہوا کے ایک ہلکے سے جھونکے سے لے کر برف و باد کے طوفانوں تک, ساری چیزیں اس عالم آب و گل کی صنعت اور تخلیق میں ہما وقت لگی ہوئی ہیں. اور اس ساری صنعت ساری تخلیق کا ماحصل کیا ہے؟ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, انسانی جسم کی تعمیر. کوئی درخت ہے یا جھاڑی, کوئی گھاس ہے یا جانور پرندہ ہے یا کوئی پانی کا جانور, کوئی شے بھی ہے, نتیجے تن وہ ان سب کی محنت جو ہے محض انسانی وجود کی تعمیر پر لگی ہوئی. اسی طرح سے روح کی تعمیر کے لیے رب کریم نے ایک روحانی نظام قائم فرمایا جسے ہم مذہب کے نام سے جانتے ہیں, اور جوں جوں جہاں جہاں جتنی جتنی ضرورت سمجھی گئی وہاں اتنی نورانیت اللہ جل شانہ نے نازل فرمائی. مختلف اقوام میں مختلف اوقات میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مبعوث ہوئے, اور بالکل یہ حال ہوا کرتا تھا کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ قلِ لَذُ رسول ہے اللہ کے، تو جب وہ تشریف رکھتے تھے تو درمیان میں ایک چھوٹا سا دریا تھا، اس کے پار لوط علیہ السلام کی بستیاں تھیں، تو اس نالے یا دریا کی اس طرف تو اطاعت فرض تھی ابراہیم علیہ السلام، لیکن اس نالے کے پار نبوت تھی لوط علیہ السلام، اور اس کنارے بسنے والوں کے لیے ان کی اطاعت شرط تھی۔ زمانے ایسے تھے، وہ دور ایسے تھے کہ لوگ جہاں پیدا ہوتے انہیں بستیوں میں عمریں بسر کر کے دنیا سے گزر جاتے تھے، اور بہت کم ایسے ممالک یا ایسے افراد تھے جو دنیا کا یا دور دراز کا سفر اختیار کرتے، محدود چند لوگ، ورنہ عام آدمی کی زندگی محدود تھی۔ خداوند عالم ہمیشہ ضرورت سے پہلے اس کی تکمیل کا سامان مہیا فرمایا کرتے ہیں، اس کی ربوبیت کی شان ایسی ہے کہ ضرورت مند بعد میں آتا ہے اور تکمیل ضرورت کا سامان پہلے مہیا ہو جاتا ہے۔ جب اللہ جل شانہ نے انسانی ذہن کو اتنی وسعت دینا چاہی کہ وہ اس کائنات کو مسخر کر سکے اور زمین کی تنابیں کھینچ دے اور ایک لمحے میں ایک انسان ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جائے، یہ چند گھنٹوں میں چند دنوں میں روئے زمین کا سفر کر لے، تو جب یہ قوت پرواز متوقع کی جا رہی تھی، بلکہ ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات نہیں آئی تھی، تو اللہ کریم نے عالمگیر نبوت جو ہے وہ عطا فرمائی، اور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر بیک وقت روئے زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے لیے ایک ہی نبی، ایک ہی قانون، ایک ہی کتاب نازل فرما دی، اور پھر ایسے اولی العزم لوگ پیدا فرمائے حضور کی رفاقت کے لیے۔ یہ یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت اور مصاحبت جو ہے یہ بھی وعدی ہے، یہ بھی اتفاقا نہیں ہوئی، بلکہ جس رب العالمین نے آپ کو خصوصاً نبوت سے سرفراز فرمایا، آپ کو تخلیق ہی اس منصب عالی کے لیے فرمایا، اسی طرح آپ کی رفاقت کے لیے بھی مخصوص لوگوں کو تخلیق فرمایا رب العالمین، اور بے شمار دلائل ہیں اس پر۔ ایک میں یہاں عرض کر دوں کہ جس طرح خدا بند کریم نے پہلی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے اور پہلی امتوں پر فرض قرار دیا کہ وہ اپنے نبی کے ساتھ حضور کی نبوت پر ضرور ایمان لائیں کہ آپ جب بھی مبعوث ہوں گے اللہ کے برحق نبی ہوں گے، اسی طرح حضور کے صحابہ کی عظمت پر ایمان لانا بھی پہلی امتوں پہ فرض قرار دے گی، اور ان کے اوصاف بھی ان کتابوں میں منوان ایسے بیان فرمائے کہ عیسائیت کے جو علم رکھنے والے لوگ تھے وہ حلیہ اور آداب دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ شخص محمد رسول اللہ کا صحابی ہے۔ تو گویا اللہ جل شانہ ایسے ہی افراد پیدا کرنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی رفاقت کے لیے، جن کی خبر اس نے پہلے دے دی، اور پھر عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اس دور میں جب ذرائع رسم و رسائل نہیں تھے، انہوں نے واقعی پوری دنیا پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچا کر دم دیا، اور عین حضور کی نبوی زندگی 23 سالہ ہے، 23 برس بعثت کے بعد آپ اس دار فانی میں تشریف فرما رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے ٹھیک 23 سال بعد دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جو اسلام سے نہ آشنا ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے اس نعمت کو اتنے ہی عرصے میں روئے زمین پر پھیلا دیا. اور ان کی ایک ایک کارنامہ اتنا عظیم تھا کہ پوری دنیا ان سے واقف ہو گئی کہ یہ کیا لوگ ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اسی پیغام کی نسبت ارشاد ہوا, حضور جب حجت الوداع پر تشریف لے گئے, حجت الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 80 سے 1 یا 2 دن اوپر 81 یا 82 دن اس دار فانی میں جلوہ افروز رہے. وہاں عرفات میں جب آپ تشریف فرما تھے, اس آیہ کریمہ کا نزول ہوا, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یہ سند بھی اسی امت کی سرفرازی کے لیے تھی اور اسی امت کا حصہ تھی کہ خدا بند عالم نے اعلان فرما دیا کہ اے لوگو, اے نوع انسانی, آج کے دن تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا. اب اس میں کوئی مزید ترمیم نہیں ہوگی, کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی, کوئی نیا مذہب آسمان سے نہیں اترے گا, کوئی نیا طریقے عبادت نہیں ہوگا, کوئی نیا طریقے بیع و شراء نہیں ہوگا, کوئی نئی فقہ نہیں آئے گی, کوئی نیا امام نہیں آئے گا, کوئی نئی بات نہیں ہوگی. اکملت لکم دینکم, تمہارا دین آج مکمل کر دیا گیا, اور ایسا مکمل کیا, اتممت علیکم نعمتی, کہ بڑے سے بڑی نعمت جو انسانیت اپنے خالق سے لے سکتی ہے وہ تم پر تمام کر دی. یعنی اس سے زیادہ مخلوق اپنے خالق سے کوئی بڑا انعام نہیں لے سکتا. اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو بہت خوش ہوئے صحابہ کرام, یہ بہت بڑی بات تھی, قیامت تک کے لیے دین مکمل کر دیا گیا اور اللہ کا انعام تمام ہوا, بہت بڑی نعمت عطا فرمائی گئی. تو کوئی جب بھی کوئی اہم بات ہوتی تھی تو صحابہ کرام کی نگاہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ جا کر ٹھہرتی تھی. تو سب نے یہ نگاہ دوڑائی کہ کہیں صدیق اکبر نظر آئے تو انہیں بشارہ, انہیں مبارک دیں, ان سے بات کریں. تو دیکھا ایک کونے میں بیٹھے اور آنسو رواں ہیں. انہوں نے عرض کی, حضرت کسی کا مقام ہے, ہم تو مبارک عرض کرنے کے لیے آپ کو تلاش کر رہے تھے اور آپ ہیں کہ ایک کونے میں چھپے ہیں اور رو رہے ہیں. انہوں نے کہا بات تو خوشی کی ہے, لیکن اسی خوشی کے ساتھ ایک خبر اور بھی ہے کہ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر دین پہنچانے والا اس دار فانی میں کب رہے گا. اس میں مجھے تو یہ خبر نظر آتی ہے کہ حضور قسم عالم سے پردہ فرما جائے. اور وہی بات ہوئی, اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم 3 مہینے سے کم عرصہ اس دار فانی میں رہے, پھر دار بقا تشریف لے گئے. تو گویا نبی کیا دنیا سے سفر فرمانا باب نبوت کو بند کر گیا. اور آپ سارے قرآن کریم پہ نگاہ ڈالیے تو آپ کو حضور کے ساتھ آپ سے پہلے مبعوث ہونے والے نبیوں پر ایمان لانا ضروریات دین سے نظر آئے. یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. من بعد ایک کی بات قرآن میں نظر نہیں آئے گی کہ یہ ماننے والے آپ کو مانے, آپ سے پہلوں کو مانے, آپ سے پہلی کتابوں پر ایمان لائیں. لیکن پورے قرآن میں آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ کوئی اشارہ ملتا ہو کہ آپ کے بعد کسی آنے والے کو بھی ماننا ضروری ہے. یعنی کوئی بعد میں آنے والا ہے ہی. تو دین ان اعتقادات کا نام ہے جو حضور نے تعلیم فرمائے, دین ان اعمال کا نام ہے جو حضور نے تعلیم فرمائے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا پہنچایا ہوا طریقہ ہی دین ہے, اس میں پڑھانا بھی دین نہیں ہے اور اس میں کمی کرنا بھی دین نہیں. کسی کو یہ اختیار نہ رہا کہ اس پر کوئی ایک نقطہ بڑھاتا یا گھٹاتا. مرن بعد فوراً بعد جو ضرورت پیش آئی حضور کے سفر آخرت کے فوراً بعد, اور شاید آپ یہ اندازہ کر سکیں کہ پوری دنیا کا کفر اسلام کی اس روز افزو پنپتی ہوئی چھوٹی سی سلطنت کو گھور رہا تھا. اور جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی خبر عام ہوئی تو منافقین سے لے کر کفار تک سارے پر یک وقت کھڑے ہو گئے. کسی نے زکات کا انکار کر دیا, کسی نے ارتداد کا اعلان کر دیا, کسی نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دیا, اور کافر ریاستیں اس بات کو دیکھنے لگی کہ اب اس چھوٹی سی سلطنت کو تو یہی لوگ کافی ہیں, اور اگر ان سے بچ نکلی تو پیرامل سے نپٹ لیں گے. اور یہ اتنا سخت ترین لمحہ تھا اسلام پر کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد پھر آج تک ایسا لمحہ نہیں آیا عالم اسلام. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگرچہ وجود میں نحیف و نظار تھے اور عمر رسیدہ آدمی تھے, خمیدہ کمر تھے, لیکن آپ نے فوراً مرتدین کے خلاف بھی جہاد کا اعلان فرما دیا, منکرین زکات کے خلاف بھی جہاد کا اعلان فرما دیا, اور مدعیان نبوت کے خلاف بھی جہاد کا اعلان فرما دیا. اکثر صحابہ نے عرض کی حضرت یہ جنگی قاعدے کے خلاف ہے, بیک وقت ہمارے پاس مٹھی بھر جان نثار ہیں اور بیک وقت اتنے سمتوں میں ہم کیسے لڑ سکیں گے جبکہ ابھی فارس اور قیصر دروازے پہ بیٹھے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کب موقع ملے اور ہم انہیں مسل دیں. تو آپ ان سے کسی کے ساتھ سمجھوتا کر لیں, چلو خیر ہے منکرین زکات کو چندے برداشت کر لیں, مرتدوں سے لڑ لیں, اور جو نماز میں رعایت مانگتے ہیں ان سے سمجھوتا کر لیں, اور نئی نبوت کا جو اعلان کر رہے ہیں ان سے لڑ لیں, اس طرح سے کوئی طریقہ بنائیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مدینے میں میں اکیلا رہ جاؤں اور مجھے یہ خوف ہو کہ مجھے بھیڑیے پھاڑ کر کھا جائیں گے, تب بھی میں ان سب کے خلاف اعلان جہاد کروں گا, اور اللہ کی قسم اس بات میں جو حضور نے ہم تک پہنچائی ہے ایک نقطہ کم نہیں ہوگا اور ایک نقطہ زیادہ نہیں ہوگا جب تک ابو بکر زندہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس میں ایک نقطہ بڑھا نہیں سکے گی, ایک نقطہ گھٹا نہیں سکے گی, یا پھر ہم اس پر نچھاور ہو جائیں گے, ہم نہیں بڑھانے گے. اور واقعی آپ نے یہ کر دیکھا ہے. یعنی دین کیا ہے؟ وہی جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہنچا دیا. اب اس میں اگر ان لوگوں نے بھی کوئی چیز کم کرنے کی کوشش کی جو حضور کے ساتھ مومن ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے, آپ کے عہد میں اپنے آپ کو مومن کہلاتے تھے اور آپ کے وصال کے بعد بھی ایمان کے مدعی تھے, لیکن انہوں نے ایک چھوٹی سی بات نکالی کہ بھئی زکات جو مرکز کو ہم دیتے تھے اس کے لیے تو حضور کی ذات تھی, جب حضور تشریف لے گئے نبی نہ رہا تو دوسرے غیر نبی کو ہم زکات کیوں دیں گے, بھلا ہم دیں نہ دیں ہمارا ذاتی مسئلہ ہے, ہم مرکز کو نہیں دیں گے. انہوں نے نبوت کا انکار نہیں کیا, آپ کی شریعت کا انکار نہیں کیا, ایک فعل کی تعویل کی تھی انہوں نے کہ حضور کی ذات ایسی تھی کہ ہم اپنی زکات وہاں بھیج دیتے تھے, اور آپ جہاں مصارف زکات میں سے جس مصرف میں مناسب جانتے آپ خرچ فرما دیتے, لیکن آپ کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے کہ ہم اس کو پیش کریں. یہ محض ایک ہیلا تھا ایک عبادت سے فرار اختیار کرنے کا. تو ان کا وہ ایمان جو وہ حضور کے سامنے لائے تھے وہ ان کے سامنے نہ ٹھہر سکا, بلکہ یہ جرم جو وہ دین میں ایک تعویل ایک ناروا تعویل بڑھانا یا گھٹانا چاہتے تھے, یہ جرم اتنا سخت ہو گیا کہ ان کے ساتھ جہاد کیا گیا, قتال کیا گیا, اور مرنے والوں کو مرتدوں میں شمار کیا گیا سوائے ان لوگوں کے جنہیں توبہ نصیب ہو گئی. ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا, انہیں مسلمانوں کے ساتھ دفن نہیں کیا گیا, کافروں کی طرح انہیں قتل کیا گیا. کیوں؟ حضور کے لائے ہوئے دین سے ایک بات گھٹانا چاہتے. عرب میں سب سے سخت ترین علاقہ یمامہ کا ہے, اور وہ لوگ سب سے زیادہ کڑی جوان, سخت تلو مند, سخت مزاج, ان کو لڑنے والے, تو مسلمہ نے وہاں اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، اور جس دن وہ قتل ہوا 40,000 افراد تھے اس کے ساتھ جنگجو، لیکن صدیقی افواج نے اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھا، اور اس بے جگری سے لڑے کہ قلعہ بند مسلمہ کو دیوار باندھ کر لڑتے بھڑتے فوجوں کے اندر سے جا کر پکڑ لائے اور اس کا سر کاٹ دیا. ان کا یہ فعل ہی مسلمہ کی فوج کی شکست کا سبب بن گیا تھا کہ چند جانساروں نے، ایک شخص نے کہہ دیا کہ مجھے اٹھا کر قلعے کی دیوار سے اندر کیوں نہیں پھینک دیتے ہو، ایک آدمی کو اٹھا کر دیوار سے اندر پھینک دیا گیا تو وہ دیوار کے ساتھ پشت لگا کر اس نے لڑنا شروع کر دیا، اور لڑتا 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 زخموں سے چور کھسکتا کھسکتا قلعے کے دروازے تک ایک آدمی چلا گیا اور اندر سے کنڈا کھول دیا، پوری فوج اسلامی قلعے میں داخل ہوگی، اس ایک آدمی نے پشت دیوار کے ساتھ لگا کر سامنے والوں سے لڑتا لڑتا اس نے جا کر ان سے چھین کر دروازہ کھول دیا. تو صحابہ کا سب سے پہلا عمل اور سب سے پہلا اجماع صدیقی خلافت کے بعد اسی بات پر منعقد ہوا تھا کہ حضور کے لائے ہوئے دین میں سے کوئی شخص ایک نقطہ گھٹانا چاہے یا بڑھانا چاہے تو اس کے ساتھ قتال فرض ہے، جہاد فرض ہے، اس کو کبھی نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ یہ اتنی بڑی امانت ہے کہ حضور سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی اور حضور کے بعد کسی کا ایسا حصہ نہیں. پھر تاریخ عالم گواہ ہے، اللہ کریم نے اپنا وعدہ پورا فرمایا اور خادمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصرت فرمائی جسے آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا کہ صحراؤں کے سینے سمٹ گئے، سمندر پایاب ہو گئے اور پہاڑوں کی بلندیاں جھک گئی، اس سیل رواں کو کوئی روک نہ سکا. دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کوئی طاقت ایسی نہ رہی جو ان کے مقابلے میں رہتی ہے. اور یاد رکھے، دشمنان اسلام میں سب سے پہلا دشمن یہودی ہے، یہ طے شدہ بات ہے. یہ وہ بے نصیب قوم ہے جس نے بعثت سے لے کر وصال تک سب سے زیادہ ایذا پہنچائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مشرکین مکہ بھی مکہ سے چل کر علماء یہود کے پاس مدینہ اور یثرب میں آتے تھے اور یہاں سے اعتراضات پوچھ کر جاتے تھے جو حضور پہ اعتراض کرتے. جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود نے معاہدہ صلح کا کر کے دھوکہ دیا، اور یہ یہود ہی تھے جو پورے جزیرت العرب کو جمع کر کے لائے اور غزوہ خندق کا سبب بنے، اور یہ یہود ہی تھے جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک بدر کر دیا. یعنی وہ رحم و کرم کا پیکر جو کافروں کے لیے بھی راتوں کو کھڑا ہو کر رویا کرتا تھا بارگاہ الہی میں کہ خدا یہ تیرے بندے ہیں جہنم میں جائیں گے، اس کے دامن عفو میں بھی ان کے جرائم نہیں سما سکتے تھے. اور یہ ایسی بدنصیب قوم ہے کہ حدیبیہ کے روز حضور بیت اللہ کے دروازے پہ، مکہ مکرمہ کے دروازے پہ تشریف رکھتے ہیں، کفار مانے ہیں، کفار روکتے ہیں، اور آپ نے خواب دیکھا ہے، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، حضور اس اعتماد پہ چلے ہیں. اب صحابہ بھی اس بات پہ مصرے کہ یا رسول اللہ جب آپ نے خواب دیکھا آپ اللہ کے فرق نہ دیے ہم یہاں سے کیسے واپس جائیں، تو مکہ میں داخل ہوں گے. اللہ کریم نے حکم دے دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہارے لیے بہت واضح فتح مقدر کر دی ہے، اور آپ کا یہ خواب بھی سچ ہوگا، آپ مکہ مکرمہ میں ایسے داخل ہوں گے کوئی خوف و خطر نہیں ہوگا، طواف کریں گے، حلق کریں گے، احرام باندھیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ایک کام ضروری ہے، یہاں معاہدہ کر کے پلٹ جائیے اور پہلے خیبر کے یہود کی خبر لیجئے، مکہ والے مشرکوں سے پھر بات ہو جائے گی. یعنی حضور مکہ کے دروازے پہ بیٹھے، وہی الہی یہ آتی ہے کہ آپ یہاں مرسلوں کا معاہدہ کریں اور یہاں سے پلٹ جائیں اور پہلے خیبر کے یہود کی خبر لیں، وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے آپ کو. تو حضور معاہدہ کر کے وہاں سے پلٹے، مدینہ منورہ میں آرام نہیں فرمایا اور کسی نئے آدمی کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی، فرمایا یہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے حکم دیا ہے خیبر پر حملہ کرنے کا، میں انہی کو لے کر جاؤں گا. وہی اصحاب جو حدیبیہ میں موجود تھے حضور کے ساتھ، انہی کو لے کر آپ اعظم خیبر ہوئے، اور وہی 1400 آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حدیبیہ میں. 4 آدمی زائد تھے، 2 حضور نے مدینہ منورہ سے لیے اور 2 ہجرت حبشہ سے واپس آئے. حضرت جعفر تیار اور ایک آدمی ان کے ساتھ تھا جن کی ملاقات ہی خیبر میں حضور سے ہوئی. ان 4 نفوس کے علاوہ آپ نے 5واں کوئی آدمی ساتھ نہیں لیا، فرمایا یہی میرے ساتھ تھے تو خدا نے حکم دیا ہے کہ خیبر کی خبر لو، اب انہی کو ساتھ لے کر وہاں جاؤں گا. حالانکہ وہاں 10,000 فوج یہود کی تھی اور 5,000 قبیلہ بنو غطفان کا تھا، درمیان میں ویلی تھی، ویلی کی اس طرف وہ تھی. ان کا معاہدہ تھا یہود کے ساتھ کہ جس کسی کے ساتھ کوئی چھیڑے گا اس کی ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اور یہ 1400 جان ساتھ لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان خیمہ زن ہو گئے. اور پھر تاریخ عالم نے دیکھا کہ بڑے بڑے قلعے یہود کے زمیندوز ہو گئے. خداوند عالم نے مکہ سے پہلے خیبر کی فتح کو ضروری قرار دیا اور پہلے وہ عطا فرمائی اور ادھر سے بے خوف ہو کر مکہ مکرمہ جانے کی اجازت دی. تو ازلی دشمن اسلام کا یہ یہود تھا. حضور کے وصال کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت کو ابھارنے میں اس کا ہاتھ تھا، سرمایہ اس کا لگتا تھا، زیر اس کا کام کرتا تھا، تلواریں دوسروں کی چلتی تھی. اس کے بعد قیصر کے ساتھ جتنی ساز باز یہود نے کی وہ ان کی آخری امید گاہ تھی. پہلے بھی قیصر کو حضور کے زمانے میں بھی تبوک میں فوجیں بھیجنے کا جو مشورہ دیا تھا انہی نامرادوں کا تھا. پھر جب فاروقی تلواروں نے کسرا کا دم خم بھی نکال دیا اور قیصر کی گردن بھی خم ہو گئی تو ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں. پھر ان نامرادوں نے یہ سوچا کہ اب میدان میں مقابلہ اسلام سے ممکن نہیں رہا، جہاں قیصر اور کسرا کے پاؤں نہیں جم سکے، اب وہاں کوئی فوجی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی، تو کیا کیا جائے. پھر انہوں نے زیر زمین ایک جال بلا کے اسلام کے نام پر کوئی کفر ایجاد کیا جائے. اور یہ وہ پہلی تاریخ ہے جس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف اعتراض کا دروازہ کھولا کہ اگر ان لوگوں پر اعتراض نہ کیا جائے تو اسلام میں رسم اندازی نہیں کی جا سکتی. سو ان کا ایک بہت بڑا عالم جسے شیعہ اسماء الرجال کی کتابیں بھی ایسا ہی لکھتی ہیں کہ یہ بہت والی شخص تھا، یہودی تھا، اور جب یہودی تھا تو یوسف بن نون کو خدا کہتا تھا یا خدا کا حلول مانتا تھا ان میں. اب جب یہ مسلمانی کا دعویٰ کرنے لگا تو اس نے سب سے پہلے حضرت علی کو امام بنا کر ان میں خدا کے حضور کا عقیدہ پیش کیا. تصور امامت، عقیدہ امامت کا تصور اور خدائی حضور اور خدائی اختیارات، اس کی بنیاد اس نے رکھی. عہد عثمانی کے فتنے کا سبب یہ شخص تھا. دور دور تک اسلام پھیل چکا تھا اور لوگ صحابہ دنیا سے اٹھ رہے تھے، نئی پود ایک نئی جنریشن تبدیل ہو رہی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 80 برس سے تجاوز کر رہی تھی اس وقت. تو اس نے مختلف شہروں ان 3 شہروں میں رہ کر بظاہر اس نے اپنے آپ کو بڑا تارک دنیا اور عابد و زاہد ظاہر کیا، تنہائی میں رہتا اور بڑے نوافل پڑھتا اور بڑا مقدس پڑھا نظر آتا. پھر لوگ قریب ہونا شروع ہو گئے تو جو زیادہ قریب ہو جاتا اسے پھر پردے سے اپنی باتیں تعلیم کرتا کہ دیکھو یہ ظلم ہو گیا، یہ زیادتی ہوئی. شروع شروع میں حضرت علی کے فضائل گھڑے، پھر ان کو خلافت کا پہلا حقدار ان کا اس کا یہ بات گھڑی اور نتیجہ تم اس بات پہ پہنچا کہ یہ سب ظلم ہوا ہے اور سارے قاسم ہیں خلافت کے حضرت علی کا حق کا، یہ امام ہے اور امام میں خدا ہوتا ہے اور نبی بھی امام کے لیے مبعوث ہوا، یہ ساری خلافات اس نے ان کا تانا بانا بنا. اب مصیبت یہ ہے کہ معترضین صحابہ جو اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہلاتے ہیں، حنفی بھی کہلاتے ہیں، اور اس کے ساتھ انہیں صحابہ کی عظمت پہ اعتراض بھی ہوتا ہے، دانشور بھی کہلاتے ہیں، تو وہ طبری کے حوالے پیش کرتے ہیں. طبری ایک تاریخ کی کتاب ہے جس کا مؤلف خود رافضی تھا. پھر تاریخ کی حیثیت یہ ہوتی ہے سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ میں، یدون من افواہ الناس، لوگوں کی زبانوں سے جمع کر کے تاریخ بنائی جاتی ہے. مورخ کو اتنا خدا کی طرح وسیع و نظر نہیں ہوتا کہ ہر چیز اس کی اپنی نگاہ میں ہو، کچھ آپ سے سنی، کچھ مجھ سے سنی، کچھ اس کا اپنا ایک ہوتا ہے نظریہ. اب آپ یہاں دیکھ لیں، ہمارے سامنے ملک دو ٹکڑے ہو گیا. اگر آپ ملک کی تین مقتدر جماعت، تین بڑی جماعتوں کو لے لیں، عوامی لیگ کو لے لیں، پیپلز پارٹی کو لے لیں، جماعت اسلامی کو لے لیں، اور ان تین بڑی پارٹیوں کو کہیں کہ پاکستان کے دو ٹکڑے ہونے کے وجوہات اور اسباب لکھیں، تو کیا یہ تینوں ایک ہی بات لکھیں گے؟ تینوں خود کو بری اور دوسرے کو ذمہ دار گردانیں گی، اور تینوں کے حالات اور تینوں کے دلائل مختلف ہوں گے. ایسے ہی مورخ اس دور میں بھی تھے، ان پر وہی نازل نہیں ہوتی تھی. تو جہاں جن لوگوں کو وہی نے، جن کی عدالت، جن کی صداقت، جن کا تقدس اور جن کی ایماندار ہونے کی اور مخلص ہونے کی شہادت اللہ کی وحی اور خدا کی کتاب نے دی، ان کی عظمت پر طبری کے حوالے سے اعتراض کرنا ہے ہی جائز. لیکن اگر کوئی طبری کے حوالے سے بھی چاہے تو طبری میں بھی یہ موجود ہے کہ جب یہ کوفہ، بصرہ اور مصر کے باغی 800 یا 1800 یا 1200 کی تعداد میں مدینہ منورہ پہنچے، تو جو اعتراضات انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کیے تھے ان کی تعداد 10 بنتی ہے، طبری میں 10 موجود ہیں. اور وہی اعتراضات آج کا معترض بھی دہرا رہا ہے. لیکن اسی طبری میں اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کر طبری ہی کو ماننا چاہے تو اسی طبری میں موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں اجتماع بلایا صحابہ کا، آپ ممبر پر بیٹھے، ان میں وہ مخالفین بھی موجود تھے، اور آپ نے اپنی زبان سے وہ اعتراض دہرائے کہ یہ اعتراض انہوں نے مجھ پر کیا ہے، یہ اعتراض کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ 10 کے 10 انہوں نے دہرا کر ان لوگوں سے پوچھا، لوگوں تمہیں اس کے علاوہ کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ نے یہ طبری میں اس کے جواب موجود ہیں، آپ نے ایک ایک اعتراض کا جواب دیا کہ تمہارے اس اعتراض میں یہ بات غلط ہے، یہ اس طرح سے نہیں اس طرح. جب 10 ہی اعتراضوں کے جواب دے چکے تو پھر حاضرین سے فتویٰ لیا آپ نے، یہ طبری میں سب موجود ہے، فرمایا اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے، تو یک زباں سب صحابہ نے کہا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. لیکن حضرت عثمان کی نگاہ میں دور رس تھی. ایک دن کوئی شخص آپ کی مجلس میں گیا تو راستے میں کوئی عورت گزر رہی تھی، اس کی نگاہ اس عورت پر پڑ گئی، تو وہ وہاں مجلس میں جا کر بیٹھا تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ لوگ اس حال میں مسجد نبوی میں در آتے ہیں کہ ان کی نگاہوں میں، ان کی آنکھوں میں زنا کا اثر باقی ہو. تو وہ شخص لرز اٹھا اور کہنے لگا کیا وہی الہی باقی ہے ابھی، کیا نبوت باقی ہے؟ فرمایا نہیں. اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله تعالى، مومن کی فراست سے ڈرو، حضور نے فرمایا تھا وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. آپ کی یہ دور رس نگاہ دیکھ رہی تھی کہ ان 800 یا 1800 کو قتل کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن یہ جو زیر زمین تاریخ چل رہی ہے، کہ اسے ایک پلیٹ فارم مل جائے گا کہ دیکھو کتنے ظالم تھے، جس نے اعتراض کیا اس کی گردن اڑا دی، اسی طرح حضرت علی بھی اعتراض کرتے تھے انہیں قتل کر دے. یہ پلیٹ فارم نہ دینے کے لیے آپ نے اس حالت میں قتل آپ کی افواج ہسپانیہ کو اور چائنا کو روند رہی تھی، جنوبی افریقہ تک آپ کے لشکر پہنچے ہوئے تھے اور کسی ایک ادنا سے اشارے پر دنیا الٹائی جا سکتی تھی، لیکن اس مرد خدا نے خود انتہائی مظلومیت کے ساتھ شہید ہونا گوارا کر لیا اور اس تاریخ کو یہ پلیٹ فارم مہیا نہیں کیا، ورنہ یہ اس وقت سے شروع ہو جاتی. اور جس کسی نے مدینہ منورہ ان 1200 یا 1800 آدمیوں کو پہلا پھسلا کر بھیجا تھا، اس نے بھیجا اسی لیے تھا کہ یہ قتل ہوں گے اور ان کا قتل میرے لیے پلیٹ فارم کا کام دے گا اور میں اسے بنیاد بنا کر صحابہ کے خلاف ایک تاریخ کر دوں گا. اور یہ تاریخ جو عظمت صحابہ کو مجروح کرے گی، یہ نتیجہ تن دین کی بنیاد کو بہا کر لے جائے. لیکن حضرت عثمان کا پورا جان اس کی رکاوٹ بن گئی. کتنی عجیب بات ہے کہ صبح وہ اس بات سے مطمئن ہو کر رخصت ہوتے ہیں، کچھ مصر کو چلتے ہیں، کچھ بصرے کو، کچھ کوسے کو. تینوں راستے الگ الگ ہیں، بلکہ بصرے اور مصر کی سمتیں تو بالکل ہی ایک طرح سے کچھ میرے خیال میں 85 ڈگری کا ان میں فرق آ جاتا ہے جب وہ راستے نکلتے ہیں، اور پلٹ کر آ جاتے ہیں جی کہ آپ نے خط دے دیا مصر کے حاکم کے نام کے، انہیں قتل کر دو. اچھا، مصر والوں نے تو وہ خط پکڑ لیا، بھلا جو بصرے جا رہے تھے وہ کیوں پلٹ کر اسی وقت پہنچ گئے، انہیں کس نے بتایا؟ اور اسی تاریخ میں یہ سکم موجود ہے، کوئی نہیں دیکھتا. بس یہ خط پکڑا گیا پکڑا گیا. بھائی جو مصر جا رہے تھے ان کے خلاف اگر حضرت نے چٹھی دے دی اور انہوں نے راستے میں پکڑ لی، ٹھیک ہے وہ پلٹ آئے. جو اس طرف بصرے کو جا رہے تھے وہ کیوں پلٹ آئے؟ ان کے پاس کون سی وحی نازل ہو گئی تھی؟ صرف یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مدینہ منورہ سے طے کر کے چلے تھے کہ راستے میں سے فلاں وقت پلٹ کر یہاں آ جائیں گے اور یہ کہیں گے ہم نے خط پکڑ لیا، یہ سازش. اور یہی سوال اسی تبری میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زبانی موجود ہے. جب انہوں نے شور کیا تو انہوں نے فرمایا تھا تم جھوٹ بولتے ہو، مصر والوں نے اگر چٹھی پکڑی ہے تو یہ بصرے والے کیوں پلٹ آئے ہیں؟ تمہیں کس نے بتا دیا کہ انہوں نے خط پکڑ لیا؟ تو خیر، چشم فلک نے یہ بھی دیکھا کہ جب حضور مدینہ تشریف لائے تھے تو بیر رومہ یہودیوں کے پاس کنواں تھا، اسی کا پانی مدینہ والے پیتے تھے اور وہ بیچتے تھے اور مسلمانوں کو مہنگے داموں دیتے تھے اور تنگ کر کے دیتے تھے. تو مسجد نبوی میں بیٹھے حضور نے فرمایا اگر کوئی میرے ساتھ سودا کرنا چاہے تو وہ بیر رومہ خرید کر مسلمانوں کو وقف کر دے اور جنت سے اس کے بدلے مجھ سے کنواں خرید لے. آپ کا یہ ارشاد کسی کی زبانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سنا تو وہاں سے یہود کے پاس چلے گئے، تصدیق کرنے تشریف نہیں لائے، حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوئے، یہود کے پاس چلے گئے اور جا کر پوچھا میں بیچتے ہو کنواں بیچتے، جتنی قیمت انہوں نے کہی وہ انہیں دے دی. حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر کہ یا رسول اللہ میں نے کسی سے سنا ہے آپ نے ایسا ایسا اعلان فرمایا. آپ نے فرمایا ہاں آپ نے درست سنا. عرض کی یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ مسلمانوں کو عطا کر دیں اور وہ سودا میرا آپ سے پکا ہو. وہی عثمان اسی مدینے میں 45 روز پیاسا رہا اور تاریخ کی انہی صفحات پر موجود ہے کہ اس شخص نے جھروکے سے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ کیا تم سب لوگ اس کنویں سے سیراب نہیں ہو رہے جو میں نے خرید کر حضور کی خدمت میں پیش کیا تھا؟ تو اس کا کوئی گھونٹ میرے لیے باقی نہیں رہا. صحابہ اجازت چاہتے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دے دیں، یہ چند سو افراد ہیں کیا؟ تو فرماتے تھے یہ مدینہ تو رسول ہے اور اس میں خون بہانا حرام ہے، میں اس میں تلوار نہیں اٹھا سکتا. قرض کی گئی آپ شہر سے حرم کی حد سے باہر چلیں تو فرمایا 80 سے اوپر عمر ہے میری، میں نے ساری زندگی حضور کی خدمت اور آپ کی جوتیوں کو تلاش کیا ہے اور اب جب موت قریب ہے تو آپ کا پڑوس چھوڑ کر باہر چلا گیا. اور ایسے عجیب لوگ تھے، صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت سے ملنے گیا اور میں اس کی حضرت بہت لمبا کام ہو گیا ہے، آپ اس کا کوئی فیصلہ فرمائیں، آپ اجازت ہے. کیا 45 دن میں دنیا کے دوسرے سرے سے بھی فوج بلائی جاتی؟ تو اسے آپ نے فرمایا میرے ساتھ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا تھا عثمان تیرا روزہ بہت طویل ہو گیا، چاہے تو تیری مدد کی جائے اور چاہے تو میرے پاس آ کر افطار کر لے. تو فرمایا میں نے دوسری بات پسند کر لی ہے، آپ میری فکر نہ کریں، آپ لوگ اپنا کام کریں، میں حضور کے پاس ہی افطار کروں. تو اس مظلوم کے خون نے اس تاریخ کو 3 صدیاں پیچھے دھکیل دیا، حتیٰ کہ اسی تاریخ کے ہاتھوں سانحہ کربلا رونما ہوا. اور یہ اتنا بڑا ظلم تھا کہ دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا ظلم نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ اولاد جو آپ کی گود میں پلی ہو، وہ گردن جس پر آپ نے بوسے دیے ہوں، اس بے دردی سے صحرا میں کاٹ دی جائے. یہ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن یہ کس نے کیا اور کیوں کیا؟ اسی سبائی تاریخ نے کیا، اور سبائیت کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنے کے لیے کیا. دھوکے سے حضرت کو کوفے کے افراد مکہ سے لے گئے اور یہ قسمیں دے کر لے گئے کہ یزید اچھا آدمی نہیں ہے اور کوفہ مرکزی شہر ہے، طاقت ہے پورے ملک اور پوری حکومت کی، اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم روز حشر آپ کا دامن پکڑیں گے حضور کے سامنے کہ انہوں نے ہماری قیادت نہیں کی، دوسرا کوئی شخص اس کے مقابلے میں قیادت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، ورنہ ہم اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے. لیکن راستے میں کوفے سے 3 منزل ادھر کوفیوں ہی نے جب راستہ روکا تو آپ نے فرمایا عجیب لوگ ہو، مجھے تم بلا کر لائے ہو اور اب تم ہی اس بات پہ تم سب نے بیعت کر لی ہے یزید سے، تو ٹھیک ہے تم نے کر لی ہے، تم جانو وہ جانے، میرا راستہ چھوڑ دو، میرا اپنا مکان ہے، گھر ہے کوفے میں، میں آپ رہوں، میں جاؤں گا. لیکن نہ مانے تو آپ نے کہا چلو چھوڑ دو، میں واپس چلتا ہوں. جب یہ بات بھی نہ مانی گئی تو آپ نے کہا پھر ایسا کرو کہ تم یہ مقام نہیں رکھتے کہ تم مجھ سے اطاعت کا عہد لو، میں یزید کے ساتھ روبرو بات کر لوں گا، وہ مجھے قید کرے، چھوڑے، قتل کرائے، میں اسے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، میں جانوں اور وہ جانے، چلو میں یزید کے پاس چلتا ہوں. یہ تک کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کربلا ہے کہاں. کوفے سے 3 منزل پیچھے ہی آپ کوفے کو ایک طرف رکھ کر وہاں سے نکلے اور کوفے سے دمشق جانے والے راستے پر کربلا ہے، مکہ سے کوفہ کے راستے پر کربلا نہیں ہے. کربلا کا میدان جو ہے وہ اس راستے پر ہے جو کوفے سے دمشق کو دارالخلافے کو جاتا ہے. تو آپ کوفے کے ایک طرف سے ہو کر اس راستے پر پہنچے ان کوفی فوجوں سمیت کہ چلو یزید کے پاس چلتے ہیں، وہاں فیصلہ کر لیتے ہیں. کربلا تک 3ری منزل بنتی ہے. کربلا میں جب آپ نے پڑاؤ کیا تو انہوں نے آپس میں یہ سوچا بھی لے تو چلے ہو لیکن وہاں جا کر اسے چھوڑ دیا جائے گا اور تمہاری گردنیں مار دی جائے گی کہ تم نے چٹھیاں لکھی، قاصد بھیجے کہ یزید کے خلاف ہم سب متحد ہیں اور آ جاؤ اور کرو، تو یہ سازش سب تمہاری ہے، تمہاری گردنیں اڑیں گی، تمہارے سر کٹیں گے. مزید اس پر یہ ہوا کہ ظہر کی نماز حضرت نے وہی کربلا میں پڑھی، کیمپ لگا تو یہ سب لوگ ساتھ نماز جا کر شامل ہو جاتے تھے. تو آپ نے جب سلام پھیرا تو پیچھے تو جمع غفیر تھا، آپ نے کہا تم عجیب لوگ ہو، تم میرے ساتھ نمازیں پڑھتے ہو، مجھے نماز رسول تسلیم کرتے ہو، مجھے حضور کی نشانی جانتے ہو، اور پھر میرے ساتھ یہ ظلم بھی کرتے ہو کہ مجھے بلایا کس لیے، پھر مجھے میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو، پھر مجھے یزید کی بیعت کے لیے کہ تم کیا لوگ ہو کیا؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کو نہیں بلایا. تو آپ نے خادم کی طرف دیکھا، فرمایا میرے وہ گھوڑے کی خرجین لاؤ. تو خرجین کو آپ نے الٹ دیا تو خطوط کا ڈھیر لگ گیا اور ایک خط پر 50-50 آدمیوں کے 10 خط تھے. فرمایا یہ فلاں 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 یہ تم ہو، یہ تمہارا خط ہے، فلاں 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 یہ تمہاری چٹھی ہے. تو وہ جب وہاں سے اٹھے تو انہوں نے کہا میاں اگر یہ چٹھیاں یزید کے پاس پہنچ گئی تو تم اپنی موت کا سامان لے چلے، یا یہ نواز رسول ہے اسے یزید قتل نہیں کر سکے گا، سیاسی اعتبار سے بھی اس کی حکومت کے خلاف ہے، یہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے یک بار کی حملہ کر کے ان مظلوموں کو شہید کر دیا انتہائی ظلم کے ساتھ۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا خیمے لوٹے گئے، خیموں سے وہی خطوط تلاش کرنے کی کوشش کی گئی اور سرمایہ لوٹنے کے لیے نہیں، بلکہ ان کی اپنی وہ موت کے پروانے وہاں بکھرے ہوئے تھے جو وہیں جلا دیے گئے۔ اور حد یہ کہ اسی ظلم کو اسلام کے خلاف ایک پلیٹ فارم بنا کر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جی آدمی سوچے تو صحیح کہ کربلا میں، اور پھر اس میں عجیب من گھڑت، پہلی بات تو یہ ہے کہ کربلا ہے دمشق کے راستے میں، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت وہاں پہنچے ہی اسی شام کو جب شہید کر دیے گئے، اسی مغرب کو پہنچے اور دوسرے دن شہید ہو گئے، ورنہ مکہ سے چل کر وہاں تک اتنی ہی منازل بنتی ہیں کہ ایک منزل روز کے حساب سے آدمی کرے تب وہاں پہنچتا ہے۔ وہ میں نے رائے یہ کر وہ بلا میں اس کا سارا نقشہ اور منازل بھی دے دیا، اور آج بھی وہ راستہ بھی موجود ہے، منازل بھی موجود ہے۔ پھر اس پر اور تماشا یہ کہ کربلا کا میدان اس طرح کا پتھریلا اور سخت علاقہ ہے، ریگزار نہیں ہے، دریا کا کنارہ ہے، اور کنارے دریا جو مٹی ہوتی ہے اسے کہیں سے 10 فٹ کھود لو پانی نکل آتا ہے۔ وہاں یہ افسانہ گھڑا گیا کہ اتنے دن پانی بند ہو، وہاں بند، دریا کے کنارے پانی کون بند کر سکتا ہے؟ کہیں کسی دریا کے کنارے بند کر کے دیکھو، وہ تو زیر زمین میلوں چلا جاتا ہے، کہیں سے مٹی ہٹاؤ پانی نکلا۔ اور محرم سن 61 ہجری میں اکتوبر کا مہینہ تھا، محرم 61 ہجری میں جب حضرت حسین شہید ہوئے، اکتوبر کا مہینہ تھا، اور عراق کی سردی دنیا میں مشہور ہے، وہاں سورج کو وہ گرمی دے دی انہوں نے جو روئے زمین پر نہیں ملی۔ یعنی حد یہ ہے کہ ان باتوں کو بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ آپ دیکھیں محرم 61 ہجری کو تقویم سے حل کریں تو اکتوبر نکلتا ہے انگریزی مہینہ، اور اکتوبر میں عراق کی سردی ذرا جا کر ملاحظہ فرمائیے۔ تو سارا افسانہ، سارا جھوٹ، سارے تانے بانے عجیب سے بنا کر، سب سے پہلی کتاب جو آئی اس موضوع پر اس کا ابھی مقنب لوت بن یحییٰ مؤلف ہے، جو 190 ہجری کے قریب اس کی تاریخ وفات ہے، یعنی 150 سال بعد چشمدید واقعات لکھتی ہے اس نے، اور اس سے بھی 200 سال بعد باقی وہ کتابیں تصنیف ہوئیں جن کو آج فقہ جعفریہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور گویا کربلا میں یہ سارا ظلم اس لیے ہوا کہ وہ دین، وہ اسلام جس پر خدا نے اپنی رضامندی کی مہر لگائی تھی اور فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے مقابل وہ کلمہ چھوڑ دیا جائے، ایک نیا کلمہ ایجاد کر دیا جائے۔ ایمان سے کہو، کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس سے علاوہ کوئی کلمہ پڑھتے تھے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خود حضرت علی کو جب حضور نے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو کس کلمے پر مسلمان ہوئے تھے؟ وہ کون سی فقہ تھی کہ ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی حضرت علی نے؟ کون سی فقہ نافذ کی تھی ابو بکر صدیق نے؟ کون سی فقہ تھی جو فاروق نے نافذ کی اور 22 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کر کے سلطنت اسلامی میں داخل کیا؟ وہ کون سا قانون تھا جو اس سارے علاقے پر لاگو کیا گیا؟ 84 لاکھ مربع میل سلطنت اسلامیہ کی حدود تھی عہد عثمانی میں، ان 84 لاکھ میل میں بسنے والے انسانوں پر کون سی فقہ نافذ تھی؟ وہی فقہ تھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خود حضرت حسین جو اعتراض لاتے ہیں کہ یہ اہل نہیں ہے خلافت کا، تو کسی جدید 300 سال بعد آنے والی فقہ کے تحت لاتے ہیں یا اس فقہ کے تحت لاتے ہیں جو محمد رسول اللہ نے تعلیم فرمائی؟ جب تم فقہ جعفریہ کو شروع ہی 4 صدی میں جا کر کرتے ہو تو وہ 61 ہجری میں فقہ جعفریہ کے تحت اعتراض کر رہے ہیں یا فقہ مصطفی کے تحت کر رہے ہیں؟ اگر انہوں نے جان دی ہے, اگر یہی تسلیم کر لیا جائے, حالانکہ حضرت حسین کا قتل ظلمن قتل ہے, وہ خلافت کی مدعی نہیں تھے, انہوں نے کوفے والوں کی آواز پر لبیک کہا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو میں تمہاری قیادت کرتا ہوں, جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو انہوں نے فرما دیا تھا مجھے گھر جانے دو, اگر کفر اسلام کی جنگ تھی تو کون سا کفر طے ہو گئے تھے کہ وہاں سے واپس جاتے. انہیں ظلمن گھیر گھار کر شہید کیا گیا. اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ قتل حسین رضی اللہ عنہ کو اسلام کے قتل کی سازش بنانا چاہا ان لوگوں نے, اور خون حسین سے اسلام کی عمارت کو ڈھانا چاہتے ہیں. حد تو یہ ہے, اس واقعہ کو جذباتی رنگ دے کر کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اگر حضرت حسین دین کے لیے قتل ہو گئے تھے تو دین کیا تھا اس وقت, کون سی فقہ تھی, کون سے عقائد تھے, کتاب اللہ کیا تھی, ارکان دین کیا تھے, نمازیں کس شریعت کے تحت پڑھی جاتی تھی, نکاح طلاق کے مسائل کیا تھے. خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے عہد خلافت میں کون سی فقہ نافذ کی, کون سا اختلاف کیا انہوں نے صدیق و فاروق رضی اللہ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قانون سے یا اس نفاذ سے, اور کیا یہ ممکن تھا کہ حضور کے وصال کے بعد پوری دنیا مرتد ہو گئی اور سارا دین بدل گیا اور نیا شروع ہو گیا؟ کیا یہ کوئی صحیح دماغ آدمی مان سکتا ہے؟ اور پھر حد یہ ہے کہ اس 34 ہجری کی جمع کی ہوئی خرافات جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا, جن میں اتنا لچک پن, اتنا یعنی دین کیا ہوتا ہے, انسان کی آنا کا محافظ, اس کی آبرو کا محافظ, اس کی جان اور اس کے مال کا محافظ. انہوں نے فقہ جعفریہ بنائی کہ پرائے مال پر عیش کرو, پرائی آبرو سے کھیلو, لوگوں کو گالیاں دو اور جھوٹ بولو, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جاؤ. یہ خلاصہ ہے فقہ جعفریہ. اور یہ اتنا ناقابل عمل ہے کہ جب سے بنا ہے تب سے اب تک کسی شیعہ حکمران نے بھی نافذ نہیں کیا. دنیا کی تاریخ میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی ریاست ایسی نہیں ملتی جہاں یہ فقہ جعفریہ عملاً نافذ کیا گیا ہو. حتیٰ کہ آپ دور مت جائیے, ہمارے پاس یہ ہندوستان میں انگریزوں کے عہد حکومت میں بھی بے شمار چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جن کے سربراہ شیعہ نواب تھے, اور وہ بھی مسلم پرسنل لا پر فیصلے کرتے تھے جو انگریزوں نے اہل سنت کی شریعت کے اس فقہ کے مطابق ترتیب دینے کی کوشش کی تھی. وہ فقہ جعفریہ کو نہیں, تو وہ قابل عمل ہی نہیں ہے, اس میں کوئی گناہ بنتا نہیں. کسی کا مال لوٹ لو گناہ نہیں ہے, جھوٹ بولو عبادت ہے, گالیاں دو عبادت ہے, بدکاری کرو عبادت ہے, تو پھر جرم دنیا میں کون ہے؟ گناہ کیا رہ جائے گا, سزا کس پر دو گے؟ اب یہ ہماری بدقسمتی تو میں ویسے رسمن کہہ رہا ہوں, مسلمان کی ایک عجیب عادت ہے کہ جب کوئی نقصان کرتا ہے تو اسے تقدیر کے سپرد کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ کو یہی منظور تھا, اور جب کوئی بات بن جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم نے یہ تیر مارا. بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے, اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی. ہمارے پاس ایک بہانہ ہے قسمت کا اور بدقسمتی کا, ہماری نالائکی, ہماری غفلت, ہماری سستی اور ہماری دین سے بے رغبتی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ خواہشات کا انبار آج ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جائے. اور حد ہے اہل اختیار کی دانش و بینش پر, انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے جو اس کا جائزہ لے گی. سبحان اللہ. اور بھائی کیا کمیٹی, کس کے لیے بناتے ہو؟ کمیٹی تمہاری کیا دیکھے گی اس میں سے, جب تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے, جب تمہارے پاس صحابہ کرام کا اسوہ حسنہ موجود ہے جس پر چلنے کا قرآن حکم دیتا ہے, والذی نتبعہم بإحسان رضی اللہ عنہم, تو پھر نئی کمیٹی کیا تیر مارے گی؟ یہ قصور نہ حکومت کا ہے نہ اس تاریخ کا, قصور میرا اور آپ کا ہے. یہ ہمارے گناہ ہیں، ہماری دین سے بے رغبتی کا نتیجہ ہے، اور ہمارے احساس ذمہ داری سے عاری ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں تم پر لوگ امید لیے بیٹھے ہیں کہ تم فتح جعفریہ قبول کرو گے. اور ایک بات یاد رکھو، یہ جو دین کے دشمن ہیں یہ تمہارے ملک کے بھی دوست نہیں ہیں. ان کی بلا سے ملک برباد ہوتا ہے تو ہو، کوئی لوگ قتل ہوتے ہیں تو ہو، خانہ جنگی ہوتی ہے تو ہو، جائے کچھ بھی ہو، انہیں تمہاری بربادی سے غرض ہے، وہ تمہاری آبادی میں کچھ نہیں ہے. لیکن تمہیں نہ صرف فقہ جعفریہ کا دفاع کرنا ہے بلکہ اپنے ملک کے امن و امان کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ امن و امان کا ابالا ہو تو یہ نقصان میرا اور آپ کا ہے، ان کا نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں. اور یہ ملک ایک اتنی عظیم نعمت ہے اللہ کی ہمارے پاس کہ اب تک اس کے چاروں سمت آگ لگی، دوزخ دہک رہا ہے، لیکن یہ گلزار خلیل بنا ہوا ہے درمیان میں، اور یہ عام بیٹھ کر اطمینان سے اللہ کا نام لے رہے ہیں. کتنا اللہ کا شکر ہے کہ ہم سکون سے اپنی مرضی سے جو میں نے چاہا میں نے کہہ دیا، میں اپنی مرضی سے جس طرح چاہتا ہوں آپ کے ساتھ نماز پڑھ لوں گا، کوئی مجھے خدشہ نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. تو لوگوں، خدا کا خوف کرو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اور حضور کے ارشاد فرمائے ہوئے دین کو عملاً اپناؤ کہ خدا تم پر کافروں کو مسلط نہ کرے. اگر ہم نے عملاً حضور کی اطاعت اختیار نہ کی تو یہ مصیبتیں ہم سے نہیں چل سکیں. اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرو، اور جو نہیں جانتے ان تک یہ بات پہنچاؤ کہ یہ کون سی مصیبت ہے جو تمہارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان لڑا دو، اس ملک کو بچاؤ. یہ تمہاری اور تمہارے دین کا مرکز ہے روئے زمین پر اس وقت. میں نے دنیا کو پھر کے دیکھا ہے، آپ بھی دنیا کا مطالعہ کر لیں. دنیا میں اگر ہم نالائق بھی ہیں تو اس وقت روئے زمین پر جو مسلمان ہیں ان سب میں سے اچھے مسلمان اسی خطے میں. یہ پنجاب کا کچھ حصہ جو ہندوستان کے ساتھ ہے، یا افغانستان کا کچھ علاقہ، اور یہ سرحد پنجاب جو ہے، یہ جو پٹی ہے نا ساتھ ساتھ، صرف اس میں جو مسلمان بستے ہیں، اس دور میں روئے زمین پر بسنے والے مسلمانوں سے عملاً سب سے اچھے ہیں، عقیدتاً بھی سب سے بہتر ہیں. تو اگر انہی کی گردنیں فقہ جعفری پہ کٹ گئی تو کیا حشر ہوگا عالم اسلام کا. اور اس کے پیچھے آج بھی صہیونی سازش ہے، اور یہودیوں کا روپیہ کام کر رہا ہے. مسلمانوں، یہودیوں کے روپے پہ بکنا چھوڑ دو. آج بھی وہ تمہیں خرید لیتے ہیں، تم سے ووٹ خرید لیتے ہیں، تم سے رائے خرید لیتے ہیں، اور اپنے بندے کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتے ہیں. تو خدا کا خوف کرو، اپنے آپ کو خدا کے سامنے جواب دے سمجھو، اور اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرو، اور اپنے ملک کو، اپنے دین کو اس مصیبت سے بچانے کی سعی کرو. محض شور کرنے سے، جلوس نکالنے سے اور ہلڑ بازی سے کچھ نہیں ہوگا. جہاں تک آواز پہنچ سکتی ہے لوگوں کو سمجھاؤ، اور سب کو احساس ذمہ داری یاد دلاؤ، اور سب کو عملاً حضور کی اطاعت اور دین مبین پر عمل کرنے کی طرف بلاؤ کہ لوگ ایک دین کو اپنا لے، ان کی گردن خالی ہی نہ ہو کہ کوئی اس میں توک ڈالے، اس سے پہلے کہ تمہارے گلے میں کسی ماں و شما کی غلامی کا توک ڈالا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اپنی گردن میں ڈال دو. خالی گردنوں میں دوسرے لوگ کپڑے پہنتے ہیں، ہماری گردنیں لوگوں کو خالی نظر آ رہی ہیں، اس لیے وہ اپنی کمندے ہماری طرف پھینک رہے. اپنی گردنوں کو خالی مت چھوڑو. خداوند عالم